أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صلوات عزاداران حسین اور تمام معزز سامعین، آپ کی خدمت میں اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے اس آٹھویں مجلس میں بھی اسی موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے کہ اسلام عصمت کی روشنی میں، کیونکہ ہم لوگ ابھی تک یہی مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور غور کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کسی چیز کا بھی صحیح تعارف وہی کروا سکتا ہے جس کا اس شے سے تعلق ہو. مان لیجئے کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، مینوفیکچر کرتی ہے، تو پورا بروشر وہ کمپنی ہی دیتی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، یعنی کہ مال کسی کا ہے اور تعارف کوئی دوسرا کرائے، یہ ممکن نہیں. اور یہ وہ لوگ، اچھا آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی آئے گا کسی اور دین کو لے کر کے اسلام کے علاوہ تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بھائی جب قبول نہیں ہوگا تو گھاٹا اٹھائے گا. تو ایک تو یہ کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اب اسلام کا کے اتنے ورژنس ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ورژن ہیں، یہ تو رسول اللہ نے خود کہہ دیا. بھی کہا وہ جناب موسیٰ کی امت کے 71 فرقے ہو گئے، جناب عیسیٰ کی امت کے 72 فرقے ہو گئے، اور کہا میرے والے کے 73 ہو جائیں گے. اسلام کے 73 اس میں فرقے بن جائیں گے، اور یہ 73 بھی اصطلاحاً ہے. ماشاءاللہ مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ میں خود ہی ایک فرقہ ہے. میرے علاوہ تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میں مسلمان ہوں باقی کوئی مسلمان نہیں. لیکن عجیب بات ہے، پیغمبر کی سیرت سے ہم مسلمانوں کی سیرت قطعی مختلف ہے اس معاملے میں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ میدان جنگ میں تلوار سے کسی کو قتل کرنے جا رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیا. جیسے ہی کہا انہوں نے مار دیا، اور یہ سمجھ کے مار دیا کہ یہ تو اب تلوار دیکھ لی ہے، مر رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے. حضور نے پوچھا تم نے کیوں قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ بتائیے ایسے موقع پہ کلمہ پڑھنے کے کیا معنی ہے؟ تو ہم سب لوگ سمجھ رہے ہیں، ہم وہی سمجھ رہے ہیں جو جناب اسامہ سمجھ رہے تھے، مگر رسول وہ نہیں سمجھنا چاہتے جو یہ سمجھ رہے تھے، پیغمبر وہ بات نہیں سمجھنا چاہتے. اس نے کہا تم نے کیوں قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے تلوار کی خوف سے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا نہیں تھا. اب حضرت نے پوچھا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ तुम्हें क्या पता? क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? इसका मतलब है रसूल इस्लाम दामन इस्लाम में वसत देना चाहते हैं, हम मुसलमान उसको जितना भी सिकोड़ सकते हो सिकोड़ना चाहते हैं, कोई आने ना पाए इसके अंदर। तो आपको हमको कौन सा हक है कि हम फैसला करें? मगर ये बात हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह ने बताया कि जितने फिरके अब से पहले की उम्मतों में हो रहे थे उससे ज्यादा होंगे। 73 तो इस्तिलाह है। अभी मैं अक्सर क्लास में लड़कों से कहता हूं, पढ़ा कि हजारों बार तुमसे ये बात कह चुका हूं, अगर आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, जब साल में 180 क्लासेस होते हैं, 180 दिन तो पढ़ता है, अब हमारे जो पीरियड्स की तादाद होगी साल भर में 40-45 होगी, अगर तीनों साल में उसको पढ़ाऊं तो 150 से ज्यादा पढ़ाया नहीं, तो मैंने हजार बार कहा कैसे? जब हजारों बार कहता हूं कि हजारों बार की कही हुई बात, तो इसका मतलब है कसरत हमारे मुहावरे के तहत है कि बार बार तुमसे इसी बात को कह रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो। वैसे हुजूर ने भी, मैं नहीं कहता हो सकता है 73 ही हो, मगर मैं जो हालत देखता हूं 73 तो एक शहर में हो जाते हैं, और माशाल्लाह मौलवियों को अल्लाह सलामत रखे, जितनी तादाद मौलवियों की बढ़ेगी उतने ही फिरके भी बढ़ेंगे। हर आदमी अपने आप में एक फिरका है, अपने मुरीदों के लिए हुए चला जा रहा है। तो हो सकता है आपने कसरत के लिए बयान फरमाया हो कि जितना पहले थे उससे ज्यादा हो जाएंगे, मगर उनमें एक नाजी होगा। ये भी नहीं कहा एक नाजी होगा कि मतलब जिसकी दीनियात की किताब में यह लिखा हुआ है, नाजी एक होगा, नजात पाने वाला एक होगा। इसकी बुनियाद क्या है? वही नजात पाएगा जो इस्लाम को उसके सही सोर्स से लेकर के अमल करे। सोर्स भी सही हो, अमल भी सही हो। अब इस्लाम का सही सोर्स क्या है? वो खुद उन्होंने जाते वक्त फरमा दिया कि कुरान है और मेरे अहले बैत मेरी इतरत है। यही दो बातें बताई, और इसमें आपने तवज्जो भी फरमाई कि रसूलुल्लाह ने भी ऐसी इस्लाह फरमाई। देखिए, मैंने कहा था कि कोई भी आदमी काबिल इत्तिबा तब है जब कुरान सुन्नत और हमारे यहां सुन्नत, देखिए बहुत फैला हुआ लफ्ज है सीरत, हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहां सुन्नत की तारीफ जो है, जिसे हदीस कहा जाता है, सुन्नत की तारीफ यह है कि रसूलुल्लाह का फरमान, रसूलुल्लाह का अमल, यह है सुन्नत। इसे इमाम शाफी अलैहि रहमान ने यह तारीफ की है, इसकी तारीफ सुन्नत की उन्होंने ये की। लेकिन मिल्लत जाफरिया में सुन्नत बहुत फैला हुआ लफ्ज है, इसलिए कि मिल्लत जाफरिया के अलावा सब के यहां एक मोहम्मद है, एक है। हमारे यहां एक नहीं है, 14 है। अव्वलोना मोहम्मद व आखरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद, पैगंबर ने खुद बता दिया, यानी अपनी सीरत के सिलसिले में यह फैसला फरमा दिया कि भाई ऐसा है, चाहे अव्वल को देखना वही बात कहेगा, चाहे आखिर को देखोगे वही बात कहेगा। तो अब सुन्नत वो नहीं है जो खाली 11 हिजरी तक हो, 11 के बाद देखना हो तो यह दूसरा मोहम्मद है जो अली की शक्ल में है, 40 से देखना हो तो यह तीसरा मोहम्मद है जो हसन की शक्ल में है, 61 हिजरी में देखना हो तो देखो यह उसके आगे का मोहम्मद है जो हुसैन की शक्ल में है। दुनिया खत्म हो जाएगी, वजूद मोहम्मद खत्म नहीं होगा। अच्छा, आपकी तवज्जोहात है, अब बात आ गई है तो ये कहूंगा, और पूरी इतनी मजलिसें हो गई हैं, एक अजीब बात है, हजरत को शिकायत न रह जाए कि रिजविया इमाम बाड़े में और हमारा ही जिक्र किए बगैर चले गए, इमाम अली रजा अलैहि सलातो व सलाम का जिक्र न हो। अगरचे दो बातें आपकी तरफ से कहूंगा, पहली बात जो बात दलील में ला रहा था वो, और दूसरी बात फिर अज़ा के सिलसिले में। امام رضا کے سلسلے میں یہ ہے، ایک شخص خواب دیکھا، آپ کا خواب سنا ہوا ہے، صرف دوہرا رہا ہوں، ایک کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مسجد میں ایک طبق میں کھجور رکھے ہوئے ہیں، رطب رکھے ہوئے ہیں، میں آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک مٹھی یعنی یوں نکال کے مجھے کھجور دیے، آدمی حسابیہ تھا، بجائے کھانے کے گننے لگا، کھائے بھی نہیں خواب میں بیچارے نے، گن لیا 18 تھے، اب ڈرا بھی، اب تعبیر جب آدمی خود ڈھونڈتا تو ڈرنے لگتا ہے نا، 18 دن زندہ رہوں گا کہ 18 گھنٹے زندہ رہوں گا کہ 18 مہینے زندہ رہوں گا کہ 18 سال کے وقت انہوں نے دیا ہے، کیا معنی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ دن گزر گئے، ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں مسجد میں ویسے ہی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، اسی فرما تھے اور طبق کھجور کے رکھے تھے، اسے کچھ یاد آیا اپنا خواب، دیکھے کرتے کیا ہیں، امام نے ویسے ہی کھجور اٹھا کے دیے، پھر اس نے گنے، پھر گنے تو وہی 18 نکلے، جب 18 نکلے تو اس نے سوچا کہ اگر کچھ اور دیجیے، حضرت نے فرمایا اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے، اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ یہ تو آپ کو اس کے خواب کی خبر ہے، اس پر مجھے تعجب نہیں ہے، معصوم کے خواب کی خبر ہو جائے اس پر مجھے تعجب نہیں ہے، خاصان خدا کو دماغ لوگوں کا پڑھ لیتے ہیں، ان کی طاقت اتنی ہوتی، وہ میں اس پر نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ بتائیے، میں کہتا ہوں آپ اٹھائیے اپنی مٹھی سے کھجور آج جا کے، یا کوئی چیز 10 مرتبہ اٹھائیے گا، 10 مرتبہ میں فرق آ جائے گا، آپ اپنی مٹھی برابر نہیں رکھ سکتے، چجائے کہ ایک طرف حضور نے اپنی مٹھی سے دیا اور دوسری مرتبہ 8ویں امام نے اپنی مٹھی سے دیا اور مٹھی برابر رہی، حضور جب اتنے فاصلے سے مٹھی نہیں بدلی تو کردار بدل جائے گا؟ اس لیے حضرت نے ضمانت لی ہے، اول کی بھی، آخر کی بھی، اوسط کی بھی، سب کی ضمانت لی ہے کہ ان کا عمل میرا عمل ہے، اس لیے ہمارے ہاں اگر چوتھے امام نے بھی کہا ہو تو سنت ہے، انہوں نے کیا ہو تو سنت ہے، اگر 8ویں امام نے کہا ہو تو سنت ہے، کیا ہو تو سنت ہے، کیونکہ سنت کا تعلق رسالت سے محض نہیں ہے، عصمت سے ہے، جہاں عصمت ہوگی قول غلط نہیں ہوگا، جہاں عصمت ہوگی عمل غلط نہیں ہوگا، جو غلط نہ ہو وہ قابل اتباع ہے، اطمینان ہے، جو کہہ دیا انہوں نے وہی صحیح ہے، جو کر دیا وہی صحیح ہے۔ تو اب دوسری بات جو کہے وہ میں کہہ کے تب پھر آتا ہوں موضوع پر۔ کسی نے، چونکہ اس کا تعلق عزا سے ہے، کسی نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے مولا کو ولی عہد بنایا گیا سیاسی طور پر اور ولی عہد بنے تو امام رضا کو مامور رشید نے، تو آپ کو موقع ملا تو آپ عزائے امام کا، عزاداری کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بے پناہ اہتمام محرم کی عزا کا، اور اگر ہمارے اماموں نے اس طرح کا اہتمام نہ کیا ہوتا تو یہ آج ہوتا نہ۔ ہم یہ کہتے ہیں دولت سے نہیں ہوتا، محنت سے نہیں ہوتا، جس کا جی چاہے جتنی دولت خرچ کر لے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ عزا کو برقرار رکھے گا، یہ دولت کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ عزا کو برقرار رکھے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ عزا برقرار رہے گی جو اس نے وعدہ کیا ہے، ہم ایسا کریں گے۔ اور عزا ہمارے یہاں تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، مسلمان سمجھتے ہیں، پہلے آپ کو کہوں گا، شیعہ سمجھتے ہیں ہم نہ ہوں تو عزا قائم نہ رہے، مسلمان سمجھتے ہیں ہم نہ ہو تو عزا قائم نہ رہے، اچھا چلیے انسان سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہو تو عزا قائم نہ رہے، مگر عزا ایک ایسی چیز ہے حضور، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، شیعہ کرتے ہیں، سنی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، یہ تو انسانوں میں ہو گئے، جنوں کی عزاداری کے تمام ثبوت موجود ہیں، فرشتوں کے رونے کے تمام ثبوت موجود ہیں، جانوروں کے رونے کے ثبوت موجود ہیں، کائنات آسمان سے خون برسنے کے ثبوت موجود ہیں، بیت المقدس سے پتھر ہٹایا جائے تو زمین رو رہی ہے، خون ابل رہا ہے، جس عزا کو ساری کائنات کر رہی ہو کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو اس سے زیادہ بڑا بے وقوف بھی نہیں ہے. ساری کائنات عزاداری کر رہی ہے تو اس میں کون صاحب آئیں گے مقابلہ کریں گے؟ یہ کچھ کسی کی طاقت ہے؟ وہ لوگ کرائے سے آ جاتے ہیں وہ عزاداری کرتے ہیں. تم اپنے باپ کی عزاداری کرواؤ کرائے سے دیکھیں. ارے ہمارے وزیر اعظم اور صدر مر جاتے ہیں ایک آنسو کسی کے نہیں نکلتا، سب خوش ہوتے ہیں تین دن کی چھٹی ملی. یہاں 1400 سال گزر گئے دنیا ویسے ہی لرز رہی ہے. یہ ہے عزاداری. آدمی اپنے باپ کو نہیں رو پاتا، سال بھر روئے، دو سال روئے، تین سال روئے، پھر فاتحے کے دن ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں. اپنے بیٹے کو نہیں رو پاتا. عزاداری معجزے کا نام ہے. آپ غور فرما لیجئے گا جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں. عزاداری ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کیوں ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اگر کوئی سائنٹیفک وجہ ہو تو معجزہ نہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بات آ گئی تو غور کر لیجئے گا اس پر، کبھی اس رخ سے غور کیجئے. کسی کہانی کو آپ پڑھیں، کسی افسانے کو پڑھیں، کسی واقعے کو، پہلی بار آپ پر جو تاثر ہوگا دوسری بار نہیں ہوگا. میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کسی ڈرامے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، دوبارہ دیکھا، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، پھر ان کو یکسانیت ہو جاتی ہے، وہی دکھایا جائے کوئی اثر نہیں ہوگا. پہلی بار بہت روئے، دوسری بار نہیں. خواتین رونے لگتی ہیں لیکن اسی چیز کو بار بار دہرایا جائے. یہ بتائیے آج جناب عباس کا ذکر ہوگا کتنی بار آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ بلکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو نہ جانے کتنی جگہوں سے سن کے آ رہے ہیں بار بار، اور مجھ سے بہتر خطبہ بیان کر چکے ہیں، مگر جب میں وہ بیان کروں گا تو روئیں گے. کیسے؟ اور جب ایک واقعے کو آپ نے ہزار مرتبہ سن لیا، بار بار سن لیا، تو آنسوؤں کا آ جانا کیسے ممکن ہے؟ کیسے آدمی؟ عقل کی توجیہ یہ ہے، عقل کہتی ہے رونا نہیں چاہیے، سائنس کہتی ہے رونا نہیں چاہیے، منطق کے حساب سے رونا نہیں چاہیے، مگر آنسو نکلتے ہیں. جو چیز عقل کے خلاف ہو، سائنس کے خلاف ہو، منطق کے خلاف ہو اور ہو رہی ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اسی کا نام ہوتا ہے، معجزہ الگ سے نہیں ہوتا. اچھا میں ایک بات آپ سے کہوں، آپ بھی دلیل کو یاد رکھیے گا. اول و آخر جتنے ہیں ائمہ سب برابر ہیں، کسی کو ہم فرق تو نہیں کرتے. آپ جیسا امام حسین کو روتے ہیں ویسے ہی ساتویں امام کو رو کے دکھائیے. امام حسن کو ویسا رو کے دکھائیے جیسے امام حسین کو روتے ہیں. دسویں امام کو ویسا روتے ہیں ہم، ان کا غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، منانا چاہیے اس میں، لیکن یہ کیفیت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں خود امام نے، امام علی رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم کا ویسا غم کیوں نہیں منایا جیسا اپنے جد حسین کا منایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ایک کی عزا ایک معجزے کا نام ہے، استثناء ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، اس لیے ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ امام رضا سے کسی نے کہا، زمانہ گزر چکا ہے کافی آپ کے دور میں اور وہاں تک آنے میں 100 سال سے تو اوپر ہی ہو گئے، کہ فرزند رسول یہ کب تک آپ اتنا اہتمام آپ محرم میں اور عاشورے میں کرتے ہیں، اور عاشورہ منانے میں اور محرم میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اور اتنی مجلسیں برپا کرتے ہیں، دیبل مرتیا پڑھتا تھا اور وہ ساری ہے، یہ کیوں آپ اتنا کرتے ہیں؟ جو حضرت نے جو جواب دیا ہے کہا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تم عاشورے کو اس طرح نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کا دن بھلایا ہے، جیسے تم غدیر کو بھول گئے ہو ایسے عاشورے کو نہ بھول جاؤ. غدیر کو حضرت علی نے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، سن 40 ہجری سے پہلے ہی جب پوچھا ہے کہ کس نے حدیث سنی ہے تو جن کو یاد تھی وہ بھی کہتے تھے کہ میموری ساتھ نہیں دے رہی. آج واقعہ کربلا سن کے اپنی पॉलिटिकल कंसीडरेशन से कोई न रोए यह एक अलग बात है, मगर वाकई करबला को जानता न हो यह मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि मासूमीन ने जो कोशिश की है, जनाब जैनब की जो कोशिश है, इमाम जैनुल आबिदीन की जो कोशिश है, उसने इस पूरे वाकये को जिंदा रखा है, इसे मिटने नहीं दिया। इसीलिए इमाम रज़ा ने फरमाया कि हम इसलिए करते हैं कि जैसे तुम गदीर को भूल गए हो वैसे ही इसको भी भूल जाओ, भूलने न पाओ, ये जहन में रहे। तो अर्ज ये करना है कि अगर देखें तो इर्शाद तो यही हुआ कि तमाम चीजों से कट करके अल्लाह के नाम का जिक्र करो और हर चीज से अलग हो करके काहे के हो जाओ, तवत्तल इलैहि तब्तीला, अल्लाह की तरफ अपने को मोड़ दो, उसके हो रहो। ये रसूल से कहा जा रहा है, यही हमसे भी मुतालबा है, सबसे मुतालबा है मुसलमान होने के लिए। अब हमारे लिए दलील चाहिए थी कि भाई ऐसा होता कि कोई अगर अल्लाह का ना हो और कोई अल्लाह की तरफ झुकाव न ले तो हम कहें यह मासूम का काम है कि सब ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? अल्लाह ने जितनी चीज है पूरी कायनात को मुसलमान बनाया, यानी अपना इताद गुजार बनाया। आप सूरज देखते कभी एक सेकंड लेट नहीं होता निकलने में, कैलकुलेशन से आप हिसाब कर लेते हैं। आज तक सूरज ने नहीं कहा कल ज्यादा थक गए थे आज थोड़ी देर तक, या आज मूड ज्यादा है जरा देर तक निकले रहेंगे, वहां रोजा वालदार अपना फुल्कियां लिए हुए बैठे हुए, खुल ही नहीं रहा, सूरज डूब नहीं रहा, नहीं, एक एक सेकंड का कैलकुलेशन है। हर चीज मुस्लिम है, बारिश मुस्लिम है, दीन दी, कोई चीज, मगर सब तहरी तौर पर कंपल्सिव, उनका कोई इख्तियार है, आदमी को इख्तियार दिया है, डिस्क्रिशन है आपके पास, आप अपने इख्तियार से अल्लाह की इताअत कीजिए। अब इस इख्तियार में रुकावट क्या है? नफ्स। भाई सुबह की नमाज माशाल्लाह ये वजवा पढ़ते भी होंगे सभी, कभी कोई इत्तेफाक हो जाए ऐसी बात है, अल्लाह माफ करने वाला है उसका, लेकिन यूं सभी पढ़ते हैं, लेकिन रात बहुत देर हो गई थी, ढाई बज गया, तीन बज गया, आप सुबह आंख ही नहीं खुल रही, तो अब जब आंख नहीं खुली, उठ नहीं पाए, सुबह की नमाज नहीं पढ़ पाए, तो वो कौन कह चगाता है? नफ्स कहता है ना, लेटो यार बहुत थके हुए हो, और अल्लाह से ज्यादा गफूरुर रहीम कोई है? माफ कर देगा कोई? तुम ही एक बहुत बड़े, तुम तो रकत नमाज पढ़ लोगे तो कौन सा उसकी खुदाई में इजाफा हो जाएगा? दिल तो बहुत कुछ ना, बिस्तर से ठंडक में निकलना, वजू करना, ये सब जहमतें हैं ना, तकलीफें हैं, तो नफ्स इसके दरमियान में आ जाता है। ये इस्मत का काम ये होता है कि वो नफ्स की ट्रेनिंग करती है, नफ्स की ट्रेनिंग। देखिए कुरान में व नफ्स व मा सवाहा, अल्लाह वो है जिसने नफ्स की कसम न उसको दुरुस्त किया, अलहमहा फजूरहा व तकवाहा, फिर उसको इल्हाम कर दिया कि फजूर क्या है, बुराई क्या है, फिस्क क्या है और तकवा क्या है। अच्छा, ये सबके पास होता है, मुसलमान हिंदू गैर मुस्लिम कोई चीज नहीं, झूठ जैसे बोलने लगता है तो वो फौरन वार्निंग देता है, किसी को सताने की बात होती है वार्निंग देता है, ये उसको जो इल्हाम है उसके साथ। कद अफलहा मन ज़क्काहा, बस कामयाब वो हो गया जिसने उसका तस्किया किया, अपने नफ्स को पाकीजा बना दिया। वक़द खाबा मन दस्ताहा, और नाकामयाब वो हो गया जिसने नफ्स को पस्ती में ढकेल दिया। आपका डिस्क्रिशन है, कामयाब भी हो सकते हैं नाकामयाब भी हो सकते। तो गैर मासूम जो है उसके यहां जो नफ्स है बुराई की तरफ उभार रहा है, बड़ी मुसीबत होती है। मासूम की सोहबत और मासूम का साथ और मासूम का कौल और उसका फेल इसी नफ्स को पाकीजा बनाने के लिए आता है, और बाद औकात तो ऐसा कर देता है कि मासूम में और गैर मासूम में फर्क नहीं मालूम होने पाता। ये उसका कमाल होता है, ये मासूम होता नहीं है मगर अमलन मासूम हो जाता है। अब जैसे देखिए मैं आपके सामने मिसाल लाता हूं, कभी आपने देखा होगा मकनातीस जो होता है मैग्नेट, उसमें एक क्वालिटी होती है कि अगर लोहे को उसके साथ रखा जाए और मैग्नेट को लोहे के ऊपर चलाया जाए तो लोहे में भी यही सिफत पैदा होने लगती है, मैग्नेट बनने लगता है, मकनातीसियत। मासूम मकनातीस होता है, वो मैग्नेट होता है। ये हम सब या उस जमाने के जो असहाब हैं मासूमीन के रसूल के, इनकी पोजिशन लोहे जैसी होती है, ये रॉ मटेरियल है अभी कुछ नहीं, जैसे जैसे उसके कांटेक्ट में आते हैं इनमें वही सिफत पैदा होने लगती है। फिर ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि रसूलुल्लाह खुद कहने लगते हैं, हजरत अबू दर्र गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कहा, न जमीन पर कोई चला نہ آسمان نے کسی پر سایہ کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تو بتائیے یہ صداقت کیسے آئی؟ یہ عصمت نے صداقت دی. ایک بات یاد رکھیے, کبھی فرق بتا دوں گا, اہل بیت کی صداقت اور ہے, ان کی صداقت اور ہے. یہاں پر جو بات کی, دیکھیے جب رسول کوئی فرمان دے تو اس میں اہل بیت استثناء ہے. یاد رکھے ام المومنین کے لیے بھی ہمیں ملتا ہے. ام المومنین نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا رسول اللہ سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے, بتا دیا. تو انہوں نے کہا, کسی نے کہا اور علی کو, کہا تم نے تو لوگوں کی بات کی, وہ تو ان کا نفس ہے. تم نے نفس کی بات کر کی, تم نے کہا لوگوں میں کس کو زیادہ چاہتے تو سو میں نے بتا دیا, وہ تو ان کا نفس ہے. تو نفس رسول اور نفس اللہ کی بات ہی دوسری ہے, وہ تو ایک استثناء ہے. تو حضرت ابو ذر کو, جناب سلمان کے مرتبے کو کیا کہا, ہم اہل بیت میں سے. یعنی اگر صحابیت ترقی کرے تو اہل بیت تک پہنچتی ہے. یہ خود اپنے آپ فرق بتا رہا ہے کہ اہل بیت اور ہیں, جو بغیر ترقی اور ارتقاء کے نہیں پہنچتا کوئی صحابی وہاں تک. یہ کہنا کہ ہم اہل بیت میں سے کوئی معنی نہیں. اگر اہل بیت نیچے درجے کے ہوتے, بھائی میں دیکھیں, میں اپنی مثال لیتا ہوں, مجھے پروفیسر یونیورسٹی نے بنائے, اب میرے لیے کوئی شرف کی بات تھوڑی کہ اب لیکچرر بنا دے. جب میں لیکچرر تھا تب تھا, میں پروفیسر ہو گیا, میرے لیے اب مجھے بنایا جائے تو کچھ اس سے اوپر بنایا جائے. تو اگر صحابی کو درجے میں بیان کیا جائے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں, تو اپنے آپ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ اہل بیت کا درجہ بلند ہے اور یہ صحابیت سے اہل بیت ہونے تک آ گیا. صلوات بھیجے محمد و علی محمد. عصمت یہ پہنچا. یعنی یہ دیکھیے, یہ غیر معصوم ہے سب, لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ سب ان کی شان کیا ہے. امیر المومنین کے ساتھ رہنے والا آپ کا خاص شاگرد جناب میثم تمار, آپ سنتے رہتے ہیں میثم تمار, کتنا بھروسہ ہے مولا کے اوپر اس کو. مولا کی محبت میں سولی دی جا رہی ہے. سولی دینے کا طریقہ کوئی عام طریقہ نہیں ہوتا ہے, جو لوگ نہیں جانتے بچے وہ جان لیں. سولی دینے کے معنی پھانسی دینا نہیں ہوتا ہے, بلکہ لکڑی کے اوپر میخ سے کیلوں سے ہاتھ میں ایک کیل ادھر ٹھوک دی گئی, ایک ادھر ٹھوک دی گئی, دو پیروں میں ٹھوک دی گئی, سینے میں. حضرت عیسیٰ کو کی تصویر جو عیسائی پیش کرتے ہیں, اگرچہ صحیح نہیں ہے وہ, اس تصویر کو دیکھ لیجئے, سولی ایسے دی جاتی ہے. اب بتائیے اس طرح سے کسی آدمی کو, دیکھیں عیسائیوں نے جو بات کہی ہے, اور جناب میں مانتا نہیں کہ جناب عیسیٰ نے وہ کہا ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو, لیکن جو وہ کہتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے, جب جناب عیسیٰ کو سولی دی گئی تو بائبل کے حساب سے جناب عیسیٰ نے فریاد کی کہ تو نے مجھے کہاں چھوڑ دیا. اللہ سے فریاد کی کہ تو نے مجھے کہاں چھوڑ دیا ہے. ایک یہ فریاد ہے, ایک میثم تمار کو سولی دی گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں لوگوں جلدی سے آؤ, اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں مجھ سے اگلی خبریں پوچھ لو, پچھلی پوچھ لو, فضائل علی سن لو. علی کی محبت نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے, مجھ سے فضائل علی سن لو. جیسے ہی کہا مجھ سے فضائل علی سن لو, ایک مجمع اکٹھا ہونے لگا. ابن زیاد نے پہلے ہی سے کہا تھا, کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے, آپ نے فرمایا تھا مجھے یہ معلوم ہے کہاں پر مجھے سولی دی جائے گی, کس پیڑ کی لکڑی ہے جس پر سولی دی جائے گی, اور کہا تو میری زبان میری دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کاٹے گا. اس نے کہا میں تمہارے کیوں, کہا میرے مولا نے خبر دی, کہا تیرے مولا کے قول کو میں غلط ثابت کر دوں گا, معاذ اللہ میں جھوٹا ثابت کر دوں گا. آپ نے فرمایا وہ تو سچ ہو کے رہے گا. اعتماد یعنی عصمت جب اپنی صحابیت کو پروڈیوس کرتی ہے اور اس کی ارتقا کرتی ہے تو اس منزل تک اس کے یقین کو لے آتی. بھائی میں تو ڈرتا نہ, میں ہوتا تو میں چاہے اس پر تیار ہو جاتا, مگر میں سوچتا کہ میں بتاؤں نہ پتہ نہیں کیا گڑبڑ کرے میرے مولا کی بات, مگر ساتھ ہوں میں نہیں. اگر آپ گفتگو کرنے لگے, بیٹے نے پوچھا ہے کہ بابا آپ کیسی کیفیت محسوس کر رہے ہیں, کہا بھائی اتنا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے بھیڑ میں چل رہا ہوں, خون بہ رہا ہے, جسم سے خون بہتا چلا جا رہا ہے, آدمی سولی پر نصب ہے. اور جیسے ہی آپ نے بیان کرنا شروع کیا, لوگ جمع ہونے لگے, تو ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ بھیا اگر یہ اتنی دیر تھوڑی دیر اور بولا تو یہ پوری حکومت منقلب ہو جائے گی, ساری دنیا دیکھ لے کہ اگر علی کا ایک صحابی تھوڑی دیر تقریر کر دے تو انقلاب آ جاتا ہے، اگر علی چاہتے تو انقلاب لانے میں دو منٹ بھی نہیں لگتے۔ یہ اسلام کی بقا کے لیے انقلاب نہیں لائے۔ تو اس نے کہا کہ زبان کاٹ دو، وہ زبان کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، جل اللہ زبان نکالو کاٹیں گے۔ آپ نے زبان نکالنے سے پہلے کہا کہ کہتا تھا میرے مولا کے قول کو جھوٹا ثابت کرے گا، صدقت یا امیر المومنین، آپ نے مولا آپ نے بالکل سچ کہا تھا۔ یعنی زبان کٹوانے کے بعد بھی خوش ہے کہ میرے مولا کا قول درست ثابت ہوا، یہ منزل صحابیت جب اس جگہ پر ہے۔ لیکن اب ایک مجبوری بھی ہے، لیکن میں نے جو مثال لی ہے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ سے کہوں مجبوری کیا ہے۔ آپ لوہے کو مقناطیس کو لیجئے، میگنیٹ کو، اور لکڑی پر رگڑتے رہیے، لکڑی صحبت میں آ رہی ہے، مقناطیس کے سینکڑوں سال گزر جائیں گے لکڑی لکڑی رہے گی، مقناطیس مقناطیس رہے گا۔ خرابی کس کی ہے؟ لکڑی میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مقناطیس میں عطا، میگنیٹ میں عطا کرنے کی صلاحیت ہے، لکڑی قبول ہی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے ہر صحبت قابل قدر نہیں ہوتی۔ یعنی قریب تابع عصمت کر سکتی ہے، اگر صحیح ہو تو آدمی تابع عصمت ہو جائے گا۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں پھر کہ جہاں پروردگار عالم نے منصب عطا فرمایا جن افراد کو، ان کو عصمت دی، مگر اسی عصمت میں ایسے افراد بھی آئے جن کی پوری زندگی میں کوئی چیز خلاف عصمت نہیں ہے۔ تو کتنی مشکل بات ہے، ہمارا کہنا جب منصب موجود ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ پروردگار عالم کی طرف سے کمک اور مدد بھی ہے۔ جہاں اللہ نے عام انسانوں کی طرح اس آدمی کو چھوڑ دیا، اس ذات کو چھوڑ دیا۔ اب میں دو زوات کا تذکرہ کروں حسین ابن علی کے ساتھ، ویسے تو سب ویسے ہی، ارے ایسے نہ ہوتے تو ہم ہر شب جمعہ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہماری ماں تم پر فدا ہو جائے، ہمارا باپ تم پر نثار ہو جائے۔ ہم اپنے ماں باپ تو بلا وجہ نثار کرتے ہیں ان کے اوپر۔ ان میں سے ہر آدمی ایسی اس قابل ہے جو تابع عصمت کہا جائے، مگر آپ پوری سیرت جناب زینب کی دیکھ کر کے، جناب ام کلثوم کی دیکھ کر کے، اور جناب عباس کی سیرت دیکھ کر کے بتائیے کوئی چیز عصمت کے خلاف ہو۔ یعنی یہ وہ معصوم کے گرد گھومنے والا وہ سیارہ ہے جو عصمت کے حصار سے باہر نہیں جا رہا۔ ایک جملہ آپ کو پوری زندگی میں نہیں ملتا کہ جو خلاف عصمت ہو۔ اب بہت دیر بات آپ سے نہیں کروں گا، کیونکہ آج جس ذات کی بات کرنی ہے اس پر تھوڑی دیر بات کرنی ہے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ان افراد کو دیکھا ویسے یہاں بھی ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوتی۔ ذات کی تعمیر میں اس کے والدین کا حصہ ہوتا ہے، اس کے ماحول کا حصہ ہوتا ہے، اس کے تجربات کا حصہ ہوتا ہے۔ تعمیر جناب عباس میں ذات جہاں سے شروع تھی، بھئی ایک طرف مولا علی اور ایک طرف وہ بی بی جناب فاطمہ کلابیہ جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے صاحب، ماں کا اثر بہت ہی زبردست نہ ہوتا تو جناب امیر المومنین اس کی طرف اشارہ نہ کرتے۔ جناب عقیل سے کہا تھا ایک ایسے شجاع خاندان کا پتہ بتاؤ، ایک ایسا بہادر خاندان بتاؤ جس سے میں عقد کروں اور ایسا فرزند پیدا ہو جو میری طرف سے کربلا میں نصرت کرے۔ بھائی کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے، امیر المومنین نے کوئی تمنا پوری زندگی میں نہیں کی، کوئی تمنا ہو بتائیے، جنت کی، کوثر کی، سلسبیل کی، جن کی محبت میں یہ چیزیں مل رہی ہیں ان کی تمنا کیا کرنا۔ تمنا کی ہے تو ایسے فرزند کی جو میری طرف سے فدیہ ہو جائے۔ پوری زندگی میں ایک تمنا کرے تو وہ لال کیسا ہوگا۔ قدرت کی طرف سے جناب ام البنین کو سے، اچھا یہ بھی ایک بات بتائیے گا، میں تو پورا یقین رکھتا ہوں اس پر کہ حضرت کا اشارہ عقیل کے لیے تھا، اپنے بڑے بھائی کے لیے، کہ وہ بھی اس کی تیاری کر لیں، اور جس کی وجہ سے مسلم ابن عقیل جیسا فرزند جمع مرضی کے لیے، وفا کے لیے آیا، ورنہ جو آدمی یہاں جس کے شاگرد آخرت تک قیامت تک کی خبر دے رہے ہیں انہیں شجاع خاندان کا پتہ نہ ہو. وہ جانتے ہیں کہ شجاع خاندان کون ہے. کوئی جو آدمی کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی پوچھو جو پوچھنا ہو. اے مولا آپ کو تو خود ہی معاذ اللہ معلوم ہے کہ شجاع خاندان کون ہے. کہے بے وقوف میں پوچھ نہیں رہا تھا, میں اپنے بھائی عقیل کو متوجہ کر رہا تھا کہ وہ جان لیں کہ کربلا کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. جناب مسلم ابن عقیل ان کے دو بیٹے کوفے میں شہید ہوئے, پوری تاریخ ہے. جناب مسلم ابن عقیل نے جناب عقیل ابن ابی طالب نے ان کا نام بتایا شجاع خاندان. اب وہ پوری تفصیل میں نہیں پڑھوں گا کیسے عقد ہوا کیا ہوا, مگر عقد کے بعد نکاح کے بعد تشریف لائیں. اب میں اکثر یہ کہتا ہوں اس منزل پر, اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بڑے گھر میں ہو جائے, غریب لڑکی ہو بڑے گھر میں ہو جائے, تو پیر زمین پر نہیں پہنچتے. بعض اوقات بعض لوگ گھبراتے بھی ہیں غریب لڑکی سے شادی نہ کرو دماغ اور خراب ہو جائے گا. انسانی مزاج ہے, جو نہیں دیکھا تھا وہ آ جائے. مگر جناب فاطمہ کلابیہ کو یہ تو معلوم ہے. دیکھیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں, امیر المومنین کی جتنی شادیاں ہوں جناب فاطمہ معصومہ ہیں ان سے شادی میں تو میں کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا. مگر آپ یہ بتائیے جتنوں سے شادی کی ہوگی سب کی آرزو رہی ہوگی کہ علی سے شادی ہو, مگر یہ جناب امیر المومنین کی آرزو ہے کہ فاطمہ کلابیہ ام البنین سے شادی ہو, کیونکہ ایسا فرض بھی چاہیے. جہاں یہ معلوم ہو کس صورت سے آنا چاہیے. مگر جب جناب ام البنین آئیں تو پہلے علی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ کو بوسہ دیا, گھر میں نہیں داخل ہوئیں. یہ ہماری, ہم جب عزا خانوں میں رک کے بوسہ دیتے ہیں یہ سنت ام البنین ہے. بوسہ دیا, گھر میں تشریف لائیں. اب جب ہمیں یہ خبر ہے کہ ان سے کیوں عقد ہوا ہے تو جناب زینب کو خبر نہیں ہوگی, جناب ام کلثوم کو خبر نہیں ہوگی. نہیں ہوگی, انہیں خبر معلوم ہے کہ کیوں ان سے نکاح کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی آنے والی ماں کے احترام میں وہ چادر بچھائی جو جناب فاطمہ کی تھی. یہ عرب میں احترام کا طریقہ تھا. وہ اس خاندان کی نہیں تھی مگر انہوں نے فاطمہ کی چادر پہچانی, اس لیے کہ اس نے کھجور کی پتیوں کے پیوند میں بتایا کہ یہ شہزادی کی چادر ہے جو نکالی گئی ہے بطور احترام کہ آپ اس پر بیٹھیے, کیونکہ آپ عباس کی ماں کی حیثیت سے آ رہی ہیں. جناب ام البنین نے چادر کو دیکھا اور ایک بار کہا کہ میری مجال ہے اور میری جرأت ہے کہ میں شہزادی کی چادر پر اپنے پیر رکھ دوں, یہ میں کر سکتی ہوں. شہزادیوں میں تمہاری کنیز بن کے تمہارے گھر میں آئی ہوں, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, میں خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ جناب ام البنین کا کردار ہے. امام حسن یا امام حسین, شیخ ذکر العباس نے بھی یہ روایت آئی ہے, کوئی ایک بیمار تھا تو آپ نے اس کے بستر کا ان کے بستر کا طواف کیا. جناب ام البنین نے کہا شہزادوں مجھے ماں نہیں اپنی کنیز سمجھنا. آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ عباس نے اپنے کو کبھی بھائی نہیں کہا. ارے جب ایسی ماں تھی تو کیسا بیٹا ہونا چاہیے تھا, کبھی اپنے کو بھائی نہیں کہا حسین کا, اپنے کو غلام کہتے رہے. اور اس ٹریننگ سے جناب عباس کو, اس تربیت سے جناب عباس کو بڑا کیا. کوفے کا زمانہ, جناب عباس کا سن 9-10 سال کا رہا ہوگا, 8-9 سال 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں. امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ امام حسین پر نظر گئی, امام حسین کے اوپر پیاس کے آثار دیکھے. جس قدرت جس چیز سے امتحان لیتی ہے اس میں وہ کیفیت ڈالتی ہے. حسین کا تشنگی سے امتحان ہونا تھا تو روایات میں ہے کہ آپ کو پیاس بے حد لگتی تھی. دو آدمیوں کے لیے روایت میں ملتا ہے, ایک امام حسین اور ایک جناب سکینہ, دونوں کو شدید پیاس رات میں لگتی تھی. اس لیے جناب رباب کا طریقہ تھا کہ وہ رات میں سوتی نہیں تھیں بلکہ پانی کا برتن لے کے بیٹھتی تھیں کہ اگر ان میں سے کسی کو پیاس لگے تو فوراً اسے پانی پلا دیں. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں بی بی शबे आशूर भी तो ये प्यासे हैं। सकीना की प्यास आपने तीन दिन कैसे बर्दाश्त की, जिसने पूरी जिंदगी सकीना की प्यास को बर्दाश्त न किया हो, इस ख्याल से न सोई हो। तो हुसैन के चेहरे पर प्यास के जैसे ही आसार नजर आए, शहजादी इमाम ने देखा और कंबर से कहा, कंबर पानी लाओ हुसैन के लिए, इशारा किया। खुतबा दे रहे थे, जनाब कंबर चले। अब रिवायत यह है, जिक्रुल अब्बास ने रिवायत आई कि जनाब अब्बास छोटे से बच्चे थे, 8-9 साल के, दौड़ते हुए घर में आए। अम्मा कंबर को पानी लाने के लिए भेजा है मौला ने कि मेरे आका हुसैन के लिए आए, मुझसे पहले ना पहुंचे, मुझे पानी दे दीजिए, मैं पानी लेकर के अपने आका हुसैन के लिए जाऊं। मां ने एक कासे में, एक बड़े से बर्तन में पानी दिया, इतने छोटे थे कि सर पर रख के चले, और सर पर रख करके जैसे ही आगे बढ़े तो पानी छलकने लगा जिस्म के ऊपर। पानी लेकर कंबर से पहले इमाम की खिदमत से पहुंचे, आका ये पानी मैं आपके लिए लाया हूं। अमीर मोमिनीन खुतबा दे रहे थे, रोने लगे। खुतबा दे रहे थे अमीर मोमिनीन, रोने लगे मिंबर पर। बस इधर मौला को रोते हुए देख करके असहाब हैरत ज़दा रह गए। मौला ये तो खुशी की बात है कि भाई आपके बेटे ऐसे हैं कि जान एक दूसरे पर निसार कर देता है। मौला ने फरमाया, मैं आज को देख के नहीं रो रहा हूं, मैं आज को जमाने को नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि एक दिन ऐसा भी होगा कि एक मशकीदा पानी लाने के लिए जैसे इसके जिस्म पर इस वक्त पानी बह रहा है, ऐसे खून की धारें बह रही होंगी। कोई अब्बास के मसाइब कैसे पढ़े, कोई है किसी में ताकत कि वो अबुल फजल अब्बास के मसाइब पढ़ सके? मेरे मौला आपके फजाइल इतने कि उसकी शान कोई बयान नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा है, भैया तुम्हारा ये आलम है कि मेरी आवाज पर दौड़ पड़ते हो, मगर उस दिन क्या होगा जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम लब्बैक नहीं कहोगे? नन्हे से बच्चे हैं, 8-9 साल के, 10 साल के। एक मरतबा जनाब अब्बास के जहन में यह ख्याल आया, देखिए ये इस्मत तैयार कर रही है, ऐसा मासूम बना रही है जो इस्तेलाही मासूम ना हो मगर वाकई मासूम बन जाए। कहा, मैं आवाज दूंगा तुम लब्बैक नहीं कहोगे? ये सुनना था कि जनाब अब्बास ये समझे मैं सो रहा हूंगा, मेरे मौला आवाज देंगे, मैं नींद में सुनूंगा नहीं, सोना छोड़ दिया। एक रात गुजर गई, दूसरी रात गुजर गई, कई रातें गुजर गईं, सोते ही नहीं कि मेरे मौला पता नहीं कब आवाज दे। इंसान की कुव्वतें बर्दाश्त होती है ना। अब मानी बात है कि ऐसा भाई हो तो बहनें कितना चाहती हैं। जनाब ज़ैनब ने और जनाब उम्म कुलसूम ने निगाह की, देखा आंखें सुर्ख हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा है बाहर हुआ चाहती हैं आंखों में सुर्खी नींद की वजह से। अब्बास को बुलाया, यहां यहां चेहरा उठाओ, का चेहरा उठाओ, सामने चेहरा देखो। शहजादे ने क्या बात पूछी? अम्मा शहजादी कह रही है चेहरा उठाओ। उठाऊं इसलिए कि आपने हुक्म दिया था कि पैरों की तरफ देखना, शहजादियों के चेहरे की तरफ न देखना। मदरे गिरामी, चेहरा उठाओ, शहजादियों की तरफ देखो। इरशाद फरमाया, हां मेरे लाल देखो। मरीजा चेहरा उठाया, शहजादी ने पूछा, ये तुम्हारा क्या आलम है? का मेरे आका कहते मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम लब्बैक नहीं कहोगे, इसलिए मैंने सोना छोड़ दिया। शहजादी ने बुलाया, ए माजाए आओ। हुसैन आए, ए मेरे भैया तुमने मेरे भैया से क्या कह दिया, मेरे इस भाई से तुमने क्या कह दिया, इसने सोना छोड़ दिया है। कहता मेरा आका मुझे आवाज देगा, मैं लब्बैक नहीं कहूंगा। बस ये सुनना था, इमाम ने फरमाया, अब्बास मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब तुम शाने कटाए पड़े होगे। میں اثر عاشور تمہیں آواز دے رہا ہوں گا، آئنا آئنا ادب و احترام سے چاہتا ہوں آپ متوجہ رہیں، انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تو ہم پڑھیں گے، اور زندگی جن مومنین کو پروردگار سب کو سلامت رکھے، جس کو حیات ملے گی وہ سنے گا، ورنہ قبر کے اندر اپنے مولا کا غم منائیں گے. لیکن یہ کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی ضرور سوچتے ہوں گے، میں سوچتا ہوں اگر اذان نہ ہوتی اللہ امام تو میری زندگی کتنی خالی ہوتی ہے، پوری زندگی مجھے ویکنٹ لگتی ہے کہ اذائے امام مظلوم اس میں کس طرح کشش بھرتی ہے کہ کیا ہوتا میرا عالم. عرض کیا کہ مولا نے یہ جو بات فرمائی کہ وہ اس دن کا واقعہ ہوگا، یہ ہے امیر المومنین نے بھی اہتمام کیا، آخری وقت سب کا ہاتھ سپرد کیا، حسن تم سب کے مالک ہو، وارث ہو، تم سب کے گارجین ہو، ولی ہو، سب کو دیکھنا. اور جناب عباس کے لیے ایک لفظ نہیں کہا، 13 سال کا سن. جناب عباس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ کونے میں گوشے میں گھر کے جا کے رو رہے تھے، جتنا ہنستا تو جتنا تھی میرے بابا نے مجھ کو آخری وقت میں یاد نہیں کیا. جناب عمل بنون سمجھ گئی آئی کہ آقا یہ آپ کا غلام ہے، اگر یہ بچہ ہے اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے میرے کہنے سے اسے معاف کر دیجئے. آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، اس کا نہیں دیا. امیر المومنین رونے لگے، کہا بلایا میرے لال آؤ، سینے پر ہاتھ رکھا کہ حسین تم آؤ، اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، یہ تمہارا غلام ہے، یہ عالم حسین نے اپنی مرضی سے عباس کو نہیں دیا، علی کی وصیت کی بنیاد پر دیا ہے کہ کربلا میں یہ میری طرف سے یہ میرے ناز سے رہے ہوگا. نفس کی اس بلندی پر حسین ابن علی عباس کو لے کے آئے. 32 سال کا سن تھا کربلا میں. ہر منزل پر آپ تمام موقع نہیں ہے جو آپ کے سامنے وہ تمام حالات پیش کیے جا سکے، لیکن ہر منزل میں جناب عباس کا نام ملتا ہے. کیا شان ہے، جب حسین گئے ہیں 28 رجب پر چلنے سے پہلے ولید نے بلوایا تھا اور گئے تھے، اور اندر نہیں گئے تھے، جناب عباس وغیرہ کو روک دیا تھا، خود اندر گئے تھے. جس وقت ولید و مروان سے گفتگو ہوئی ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا تفصیل سے، لیکن جب اس نے کہا سر قلم کر لو تو دروازہ بند تھا اندر سے، دار الامارہ کا دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے، مگر جناب عباس نے دروازہ توڑ دیا تھا اور یہی پوچھتے ہوئے داخل ہوئے تھے سر قلم کرنے کے لیے کس نے کہا، کون ہے جس نے سر قلم کرنے کے لیے کہا؟ امام حسین نے روک دیا، روک دیا. یہ حضور والا جب روک دیا اور چلے راہ میں اور گھر واپس آ رہے تھے، گھر واپس آتے ہوئے عالم یہ تھا کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ امام نے ایک بار دیکھا، ایک بہت ہی خاموشی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے. کہا بس تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا آقا میں یہ سوچ رہا ہوں میری ماں پوچھے گی کہ حسین کا سر قلم ہونے کی بات ہوئی اور عباس تو دیکھتا رہا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ جس کی شان یہ رہی ہو، جو کربلا کے بن میں اس طرح سے لایا ہو ہر منزل پر، ہر بات کو برداشت. آپ سچی بات سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کر لیجئے گا حسین نے کس منزل پر جناب عباس کو پہنچا دیا. ہم اکثر سوچتے ہیں کاش میرے مولا آقا عباس کو لڑنے کی اجازت دیتے، اور علی کا یہ لال اپنی تلوار کے جوہر دکھا دیتا. مگر یاد رکھیے، رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنی اصحاب سے فرمایا، ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر، اور جنگ پہ واپسی ہو رہی تھی، کہاں تم لوگ واپس آ رہے ہو جہاد اصغر سے، اب جہاد اکبر کی تیاری کرو. چھوٹے جہاد سے تو لوگ سمجھے اس سے بڑی لڑائی ہوگی. کہا کیا اس سے بڑی لڑائی بھی ہوگی؟ کہا نہیں، دوسروں کو قتل کر دینا، دوسروں سے لڑنا جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس سے لڑنا
جہاد اکبر ہے. حسین نے کربلا میں عباس سے جہاد اصغر نہیں جہاد اکبر کروایا, کیونکہ جہاد اصغر میں ہمیں عباس کی شجاعت کی حد معلوم ہو جاتی. جہاد جیسے کربلا میں حسین کے صبر کی انتہا نہیں معلوم ہوتی, ویسے ہی کربلا میں جہاد اکبر میں ارتقاء جناب عباس کی حد بھی نہیں معلوم ہو پاتی. کس شان سے جناب عباس نے جنگ کی اور کس شان سے اپنے اوپر قابو پایا آپ بتائیے. خیمہ دو محرم کو پہنچ کے بس اشاروں ہی میں ساری گفتگو. دو محرم جب پہنچے ہیں خیمہ برپا کر کیا, دریا کے کنارے خیمہ لگایا. یزید کے لشکر نے یہی کہا تھا نا کہ خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں, تو جناب عباس نے کہا کس کی مجال ہے کہ جو خیمہ ہٹا لے یہاں سے. اور اطلاع یہ آئی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یا قاصد کے مولا نے بلایا, تو آپ نے تلوار کا ایک خط کھینچا, کوئی اس کے آگے بڑھنے نہ پائے جب تک میں نہ آؤں. اور تاریخ میں یہی ہے, کوئی وہاں نہیں جس کی غیر موجودگی میں اس کی حیبت کا یہ عالم ہو آئے. مگر حسین ابن علی بھی تمام نفسیات شناس ذات تھی, علم کا ایک منبع اور سمندر تھے, کہاں کیسے روکنا چاہیے. جس موقع پر بلوایا وہاں خود نہیں کہا بلکہ زینب سے کہا میرے شیر کو جلال آ گیا ہے زینب. میرے بھائی نے کہہ دیا خیمہ یہاں سے ہٹے گا نہیں, اب تم روک سکتی ہو, بجائے اس کے کہ میں کہوں تم کہو. اور شہزادی نے جناب عباس سے کہا یہ جہاد اکبر دیکھیے گا, عباس خیمے اٹھا لو, خیمے بے آب و گیا زمین پر اٹھا لو. اتنا جیسے ہی سنا آنکھوں سے آنسو گرے مگر فوراً لوٹ پڑے. ساری دنیا اس بات پر حیرت کرتی ہے کہ خط کھینچ دیا تو کوئی بڑھا نہیں, مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ جن ہاتھوں سے چوبے خیمہ لگائی تھی ان سے اکھاڑی کیسے. خیمے اکھاڑ دیے, یہ جہاد اکبر ہو رہا ہے, لفظ کے اوپر اتنا قابو. اور کبھی ساتویں محرم سے پانی بند ہوا ایک بار بھی نہیں کہا ہے کہ اگر وہاں سے خیمے نہ ہٹائے گئے ہوتے تو آج یہ اطفال پیاسے نہ ہوتے, لطش کی آواز نہ ہوتی. ایسی کوئی بات جناب عباس کی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہے. آپ سنتے ہیں ساتویں کو پانی بند ہو گیا, کوششیں سب جاری ہیں, شب عاشور تک کنویں کھودے, پانی کھاری نکل آیا, مگر وہ ان کنویں کو نشانات اب بھی زیارت کرنے والے دیکھ سکتے ہیں. کربلا میں جاتے ہیں جو کنویں کے نشانات ہیں, بھوک میں اور پیاس میں کنویں کھودے گئے جناب عباس کی سرکردگی میں. شب عاشور جناب عباس برید ابن خزیر حمدانی کے ساتھ ایک مشکیدہ پانی لائے, پوری تاریخی حقیقت ہے. مگر بچوں نے اتنے پیاسے تھے, روایت میں ملتا ہے کہ تسمہ کھولنے میں سارا پانی بہ گیا, سارے بچے پیاسے تھے, جیسے ہی انہوں نے مشکیدہ پکڑا تسمہ کھولنے میں پانی پینے میں, تو بچے اتنے پیاسے تھے کہ اپنا سینہ اس ریت پر رکھے دے رہے تھے جس پر پانی گرا تھا اور جذب ہو گیا تھا. مگر کوشش ایسی کی, جب صبح عاشور آئی ہے اور امام نے لشکر کو ترتیب دیا کہ اب جنگ ہوگی, تو قلب لشکر جس پر ہم کہتے ہیں کہ اتنی کم فوج کا قلب لشکر بنانا, 32 سپاہی کل, اس پر جناب عباس کو علمدار قرار دیا. میری نظر تو نہیں ہے مگر ایک بزرگ عالم ہمارے یہاں کے بہت بڑے پاکستان میں بھی پڑھ چکے ہیں مرحوم مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ, اور ان کی تاریخ پر بڑی نظر تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب ورلڈ وار میں یورپ کی فوجیں وہاں سے گزریں اور جناب عباس کے روضے کے سامنے سے گزریں تو جو کمانڈر تھا وہ واقف تھا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایک بہت بڑے کمانڈر کا روضہ ہے, یہاں اس کی قبر ہے, اس لیے جب ہم لوگ قریب سے گزریں گے تو سیلوٹ کریں گے. تو سب نے سلامی دی, سب آگے چلے گئے اپنی جگہ پر. وہاں سپاہیوں نے پوچھا کہ ایسا کون سا کمانڈر ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی قبر کو سیلوٹ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کمانڈر وہ تھا جس کی کل فوج 72 آدمیوں کی تھی اور تقریباً 30,000 آدمی اس کے سامنے تھے, فوج 3 دن سے بھوکی تھی اور پیاسی تھی, مگر اس نے اپنی فوج کو صبح سے شام تک لڑا دیا اور اپنے موقف سے نہیں ہٹا. تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم لوگوں کو تو یہ حکم ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں. کہ نہیں سرنڈر نہیں, اس نے ایسی جنگ کی جس میں اس کے ہاتھ کٹ گئے, جس میں اس کا سر شکستہ ہو گیا, مگر اس نے اپنے لشکر کو سنبھالے رکھا. تو ان لوگوں نے کہا, حیدر مہدی ہلوری مرحوم کہتے تھے, ان لوگوں نے کہا واپس چلو. کہا وہ تو ہم نے جو سلیوٹ کیا تھا بغیر سوچے سمجھے کیا تھا. معرفت تو اب ہوئی ہے, چل کے اب سلام کرنا چاہیے ایسے کمانڈر کو جس کو سینکڑوں سال کے بعد غیر مسلم سلام کر رہے ہوں. مسلمانوں کو اس کا کتنا ادب و احترام کرنا چاہیے آپ بتائیں. اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے, جب علم مل گیا, جنگ شروع ہو گئی. ایک عجیب انداز ہے جنگ کا بھی, فوج اتنی مختصر فوج, واقعی 72 آدمیوں کو آپ بتائیے. بدر کی لڑائی دیکھیے, احد کی لڑائی, جس میں حالت یہ ہوتی تھی کہ 70-70 آدمی مر جاتے تھے, گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہو جاتی تھی لڑائی. اتنی دیر لڑائی کا چلنا, یہ جناب عباس کی اپنے کمال اور اپنی صفت کا آئینہ ہے کہ جنگ کس طرح ہوئی ہے. اس میں میمنہ بھی ہے, اس میں میسرہ بھی ہے, اس میں قلب لشکر بھی ہے. یہاں تک کہ اور جب آپ جب عزدہ کی باری آئی تو جناب عباس اجازت مانگتے تھے امام حسین سے, آقا آپ مجھے اجازت دے دیجئے میدان کی. اپنے بیٹے فضل کو بھیج چکے ہیں, وہ شہید ہو چکا. اپنے بھائیوں کو بھیج چکے, جاؤ پہلے تم لڑو, تمہارے داغ کو میں برداشت کروں اور ثواب حاصل کروں, تمہارے اولاد نہیں ہے جاؤ. تینوں بھائی جو آپ جناب ام البنین کے بیٹے تھے شہید ہو چکے ہیں. اب میرے آقا مجھے اجازت دیجئے. امام نے کہا بھیا, ہر بار امام یہی کہتے تھے, تم علمدار لشکر ہو, تم علم کی زینت ہو, تم میرے بازوؤں کی طاقت ہو, تم بہنوں کا سہارا ہو. تو جناب عباس رک جاتے تھے. اب وہ منزل ہے کہ ایک روایت کے اعتبار سے حسین ہے اور عباس ہیں, اور ایک روایت کے اعتبار سے حسین ہے, عباس ہیں اور علی اکبر ہیں. اتنی فوج ہے. جیسے امام نے کہا تم علمدار لشکر ہو, امام پہلے جناب عباس نے کہا مولا دل اب سینے میں تنگی کرنے لگا. کہا تم علمدار لشکر ہو, جناب عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار تھا. اب تو یہ لاشہائے شہدا پڑی ہوئی ہیں, اب تو کوئی نہیں, آقا آپ اور میں ہوں. دل سینے میں تنگی کرنے لگا. حسین اس جنگ کو مظلومیت کے ساتھ ختم کرنا چاہتے تھے, ورنہ لڑنے کی اجازت دیتے. آپ سے کہا اچھا عباس جاتے ہو. سکینہ پہلے سے پیاسی تھی, اس وقت پیاسی نہیں ہوئی, مگر حسین نے عباس کے نقطۂ نظر کو متمع نظر کو موڑنے کے لیے کہا تمہاری بھتیجی پیاسی ہے, پہلے جاؤ اس کی پیاس کا انتظام کرو. جناب عباس خیمے میں آئے, آواز دی سکینہ سکینہ. بس جیسے ہی چچا کی آواز سنی دوڑ کے آئی, دوڑ کے آئی, گلے میں باہیں ڈال دی. اے چچا آپ کو میری یاد آئی, صبح سے شام ہو گئی اب آپ کو میری یاد آئی. فرماتے بیٹی لاؤ اپنا مشکیزہ لاؤ, تمہارے آپ کو میری پیاس ابھی یاد آئی, میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے, میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے. جناب عباس نے مشکیزہ لیا, مشکیزے کو علم میں باندھا. شاید یہ جناب عباس کی سیرت ہو کہ اب بھی مشکیزہ علم میں بندھا رہتا ہے. اور کبھی کبھی تو مشکیزہ علم میں بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے بھتیجی اپنے چچا کی گردن میں باہیں ڈالے. یہ علم و مشکیزہ نہیں ہے, سکینہ کی محبت ہے جو عباس کو روکے ہوئے ہیں. جناب ابو الفضل عباس چلے گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد علم میں مشکیزہ بندھا ہوا, گویا اپنے مقصد کا اعلان کیا, میں آ رہا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. ابھی تک دشمن کہتا ہے جس آدمی نے جناب جس ملعون نے جناب عباس کا بایاں بازو خطا کیا ہے, اس کا نام تھا حکیم ابن طفیل سنسبی. جب جناب مختار کے دربار میں یہ گرفتار ہو کے آیا ہے تو اس نے بتایا اتنا خوف لشکر پر کبھی طاری نہیں ہوا پسر سعد پر جتنا علمدار کے آنے سے ہوا, کہ پسر سعد نے 3 مرتبہ رکابوں میں کھڑے ہو کر کے فرات کے پہرے داروں کو ہوشیار کیا کہ حسین کا علمبردار فرات کی جانب آ رہا ہے, ہوشیار ہو جاؤ. مگر آپ جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں جنگیں وہ دیکھتے رہتے ہیں, جناب عباس کی کل لڑائی واپسی کی ہے. بیان یہ کیا جاتا بس ایسا لگتا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہے, ارے اب تو جو اجازت ملی ہے پانی لانے کی, حسین اگر صبح حکم دیتے تو صبح پانی آتا, یہ تو امام نے اجازت نہیں دی پانی لانے کی. بس ایک مرتبہ ایسا لگتا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہو, اور فرات اور جناب عباس کے درمیان سپاہی نہیں لوہے کی دیواریں حائل تھیں، اتنے سپاہی کھڑے تھے ہتھیار بند، مگر سب ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر کے سامنے سے بھیڑیں بھاگ رہی ہوں. اور جناب عباس نے جا کر کے فرات کے اوپر قبضہ کیا، فرات کے اندر اترے. اب دیکھیں پانی بھرنے میں بھی دیر لگے گی کیونکہ فرات کا پانی خون سے رنگین ہے، پانی پہلے صاف ہو جائے. جس مشکیزے میں پانی بھرنا ہے وہ 3 دن سے سوکھی ہے چمڑے کی مشک، اس کو تر کیا، اس قابل بنایا پانی بھرا جائے. پانی بھرنے کے بعد جب جناب عباس چلے تو پستی سے بلندی کی طرف آنا ہے. اب سارا لشکر متحد ہے روکنے کے لیے، ذمہ داری اتنی ہے، علم سنبھالنا ہے، مشکیزہ سنبھالنا ہے، خیمے تک جانا ہے. اس نوعیت سے اب جنگ ہو رہی ہے، کوئی آدمی نیچے سے آ رہا ہو اوپر تو اوپر والوں کو بہت ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے روکنے کے لیے، مگر جناب ابوالفضل عباس بلندی پر آئے، چلنا شروع کیا، دشمنوں کو مارتے جاتے ہیں، قتل کرتے جاتے ہیں. انداز یہ کیا گیا کہ چھپ کے وار کیا جائے، بس چھپ کے جو وار کیا گیا، بس وار کرنا تھا کہ بازو کٹ گیا. جناب عباس نے دیکھا عالم گرنے لگا، آپ نے اسی بازو سے جس سے جنگ فرما رہے تھے عالم سنبھالا، اور ادھر حسین ایک بلندی سے اپنے بھائی کا جہاد دیکھ رہے تھے. جہاد دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ عالم پر نظر تھی، عالم سے ملتی ہوئی نظر عباس کی، عباس کی خبر دے رہا تھا کیا عالم ہے. بھائی ادھر عالم جھکا، ادھر حسین نے کمر پکڑ لی، مگر علم کے بلند ہوتے ہی حسین کو تسکین ہوئی کہ میرا بھائی ابھی زندہ ہے، سلامت ہے. دوبارہ آپ نے جنگ شروع کی اور آگے بڑھنا چاہا، دوسرا بازو قطع ہو گیا. آپ اندازہ کریں جیسے ہی دوسرا بازو قطع ہوا ہے، علم اب جو ٹھنڈا ہوا نہیں اٹھا، تو حسین نے عجب جملہ کہا، الان ان کا سارا ظاہری و قلت ہیلتی، اے بھیا کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر ختم ہو گئی تمہارے جانے سے. مگر روایت میں ملتا جناب عباس نے اپنے رخ کو موڑ دیا، اگر واپس نہ موڑا ہوتا تو حسین کو عباس کا لاشا پہلے ملنا چاہیے، ہاتھ بعد میں ملنے چاہیے تھے. مگر امام کو ہاتھ پہلے ملے، جسد مبارک بعد میں ملا ہے. امام بس چند منٹ کی زحمت آپ کی خدمت میں، آپ اندازہ کیجئے کہ امام کی شان کیا ہے اور کس عالم میں امام آ رہے ہیں. ایسا بھائی جس نے پوری زندگی خدمت کی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. جناب عباس نے اپنے رخ کو